الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. آپ بیٹھ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأصول. انتهائي قابل احترام صاحب مجازين سلسله عليا، قابل احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، میرے عزیز دوستو، میری انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک موضوع پر آپ کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کریم، میرا حاضر ہونا، آپ کا تشریف لانا، انتظامیہ کا انتظام کرنا، اس مل بیٹھنے کا سبب کرنا قبول فرمائے. ہمارا موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بندے مومن کو مخاطب نہیں فرمایا، احسان فرمایا رب کائنات نے، اس نے تمام بنے ہوئے انسان کو دعوت حق ارشاد فرمائی. اللہ کی ذات رب العالمین ہے. اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا ہے، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، یعنی گرفت سے بچ سکو. اللہ کی ذات رب العالمین ہے، اور رب کی تفسیر میں ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات آتی ہے. تخلیق کو تخلیقی ضروریات عطا فرمانا جہاں شان ربوبیت ہے، اس حیات کے تسلسل کے اسباب مہیا فرمانا جہاں شان ربوبیت ہے، وہاں وہ حصے اور وہ پہلو عطا فرمانا جو مقصد تخلیق سے آشنا فرمائے، یہ بھی شان ربوبیت ہے. اللہ کریم اس آیہ کریمہ میں بنی نوع انسان کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے اولاد آدم، اللہ کی عبادت کرو. دو پہلو اس سے عرض کرتا ہوں. ایک پہلو کہ اللہ کریم بے نیاز ہے، خالق ہے، اس کے باوجود جسے پیدا فرمایا، جو اس کی مخلوق ہے، جو مرزوق ہے، اسے دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں. دوسرا حصہ کہ یہ حق تمام مخلوق کو دعوت کی طرف، دعوت حق کی طرف آنے کی ترغیب بھی ہے، اور اصل بقا کا سبب بھی ہے. اور جو پہلو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں مقصد تخلیق نصیب ہو رہا ہے. دنیا میں اس کارگاہ حیات میں گرد و پیش کہ سما کو دیکھیں، اشیاء کو دیکھیں، کسی شے کو بھی آپ بے مقصد نہیں پائیں گے۔ اپنے گھر میں، اپنی ضرورت کی اشیاء میں جو چیز زائد ہوگی یا ضرورت پوری نہیں کر سکے گی، وہ ہمارے سامان میں نہیں رہے گی، سٹور میں چلی جائے گی، تلف کر دی جائے گی، بیچ دی جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اپنا مقام نہیں رکھ پائے گی۔ اس کارگاہ حیات میں جس شے کو دیکھے، ہمارے نزدیک یہ سبزہ، یہ ایک گھاس کا تنکا شاید کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، ہمیں یہ گزرنے کے لیے، یہ بیٹھنے کے لیے، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس کا رنگ بہا رہا ہے، اس پر نشستیں سجائی گئی ہیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں، یہ بھی ایک خالق کی مخلوق ہے، اور حیات کا تسلسل اور اس تسلسل کی مثال قرآن کریم اسے ایک گھاس کے تنکے سے بھی دیتا ہے۔ اس کا پھوٹنا، اس کے سب رنگت سے اس حصوں تک پہنچنا کہ یہ واپس خاک ہو جائے، قرآن کریم اس کی زندگی کی بھی مثال دیتا ہے۔ اس سے بھی کتنی قسم کے ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں، یہ اس تسلسل کی سلامتی کا سبب ہے جو حیات انسانی کو بام اس مسلسل زندگی میں خوراک کا ذریعہ ہے۔ جن جانوروں کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، انہیں یہ حیات بخشنے کا اللہ نے سبب بنا۔ ہمیں اپنی زندگی کی ضروریات، ہمیں بیٹھنے اٹھنے کے لیے اسے سہولت کے طور پر ایک قدرتی غالیچہ نصیب۔ اسی طرح آپ اس فضا کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اپنے قریب و جوار سے گزرتے ہوئے وہاں تک چلے جائیں جہاں تک ہماری نظر بمشکل پہنچ رہی ہے، سیر نظری ہے، پہنچ نہیں پاتے، کوئی شے بے مقصد نہیں۔ پھر اس کارگہ حیات میں معزز سامعین کرام، مرکزی حیثیت دیکھیں، روشنی کی مرکزی حیثیت ڈھونڈنے جائیں گے معزز خواتین و حضرات، تو جو روشنی چیز بانٹ رہی ہے، جو اللہ کی تخلیق چیز روشنی کی صورت میں تقسیم کر رہی ہے، یہ شے بانٹ رہی ہے، ڈھونڈتے جائیں تو آپ آخر جا کر سورج پر پہنچیں۔ ستاروں کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی، اس روشنی کے زمین پر اثرات بھی ہیں، مد و جزر سے لے کر پھلوں کی مٹھاس تک کی باتیں چاند کی روشنی سے منسلک ہیں، لیکن جب آپ حتمی حصے کی ڈھونڈیں گے تو روشنی کا سبب اللہ نے اس کارگاہ حیات میں سورج کو بنا۔ اسی طرح اس تخلیقات کو کلی طور پر دیکھیں گے اور اس کی مرکزی حیثیت کو ڈھونڈنے جائیں گے تو اللہ جل شانہ نے جسے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، جسے اشرف الخلق پیدا فرمایا ہے، جسے یہاں مخاطب فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اللہ، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ تخلیق ہے مالک کی جو اس عالم خلق میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر شے کسی مقصد کو ہے، کسی مقصد کی تکمیل میں گامزن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس خلق کو مرکزی حیثیت اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ بے مقصد ہو؟ اس گھاس کے پھوٹنے کی طرح اس کی پیدائش ہو، اس کے سبزے کی طرح وہ توانا ہو، اسی طرح افضائے سے نسل ہو، صحت اور بیمار ہو اور خاک ہو جائے، تو اس گھاس میں اور اس افضل الخلق میں فرق کیا ہے؟ ایک چڑیا کی حیات میں اور اس افضل الخلق کی حیات میں پھر فرق کیا ہے؟ اس نقطے کو جب غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم یہاں مقصد حیات بیان فرما رہا ہے۔ اسی سمت میں قرآن کریم کی دوسری آیت آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس مکلف مخلوق کے دو حصوں کو، قرآن کریم مخاطب فرماتا ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. معزز سامعین کرام، اس افضل الخلق کو احسن التقویم قرآن باری ارشاد فرماتا ہے، ایک تخلیقی نمونہ ہے مالک کا. اس کے وجود کو دیکھیں، حرکات و سکنات کو دیکھیں، اللہ کریم نے جو اوصاف اسے دیے ہیں وجودی طور پر ان کا مطالعہ کریں، اس کی ذہنی استعداد کو دیکھیں، اس کے وجود کے نیا خانہ دل میں جو گوشت کا لوتھڑا دھڑکن کے سبب اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر جو حیات ہے، اس کے اندر جو خواہشات ہیں، جو بہر ہے، اسے دیکھیں. اس جیسی مالک نے اور کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی. اللہ رب العالمین اس کی تخلیق کو احسن التخلیق ارشاد فرماتے ہیں. ساری تخلیقی نمونے، ساری جہتیں، ساری باتیں ایک طرف، لیکن جب اسے آپ رخ کریں گے خالق کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف، وہ کیسی ذات ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، کس عمل سے وہ راضی ہوگا، کس عمل سے وہ ناراض ہوگا، یہ وہ پہلو ہیں جو اس کی دسترس سے باہر. جب بات اس طرف کی آئے گی، اس میں اتنی استعداد نہیں ہے، اپنی حیات کا وہ منسلک حصہ جسے قرآن کریم قل الروح من امر ربی کی طرف منسوب فرماتا ہے، اسے جاننے کی استعداد نہیں رکھتا، تو یہ خالق کل کائنات کی کلی پہچان کیسے کر سکتا. اگر ہم حیات کو اور ضروریات کو کلی طور پر سمجھیں کہ وجود کی تکمیل یا ضروریات کے حصول یا ذرائع جمع کرنا کمال ہے، نہیں. ایک بچھڑے کو معلوم ہے پیدائش کے بعد لڑکھڑاتے قدموں میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے اپنی خوراک کہاں سے ملنی ہے. ایک چونٹی کو معلوم ہے کہ اس نے خوراک جو کھا رہی ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنی بل میں جمع کرنی ہے، تو اس جمع کرنے کی طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا. کس دانے کو وہ دو ٹکڑے کرے گی تو نہیں پھوٹے گا، کس دانے کو وہ چار ٹکڑے کرے گی تو نہیں پھوٹے گا. یہ پیدائشی طور پر ضرورت کے مطابق ہر مخلوق کو اللہ نے وہ وصف دیا. اگر ہم اپنی پیدائش کے حالات کو، بچوں کی پرورش کی بات کو، کھانے پینے اور سونے کو کلی عقل سمجھ لیں گے تو یہ درست نہیں ہے. مالک نے یہ اوصاف ہر مخلوق کو جو اس کی ضرورت کے ہیں اسے عطا فرمائے. اسے جو خصوصی رشتہ اور خصوصی تعلق اور خصوصی حیات عالم امر سے جو عطا فرمائی گئی روح کی صورت میں، اسے عملومی مخلوق سے اٹھا دے، یہ اسے اس وصف میں لے آتی ہے جس کی قرآن کریم دعوت دے رہا ہے. اور جب بات اللہ کریم کی عبادت کی آئے گی، تو میں نے عرض کیا وہ کیسا پسند کرے گا، کس پہلو کو نہ پسند کرے گا. مخلوق کی اتنی دسترس نہیں کہ خالق کی پسند و ناپسند تک پہنچ سکے. یہاں اس نے احسان فرمایا، کرم فرمایا، وہ ذریعہ عطا فرمایا جو اس مخلوق کو، اس تخلیق کو مقصد تخلیق سے آشنا فرماتا ہے، اور وہ مقرب ہستیاں ہیں انبیاء اور رسل. نبی جب اعلان فرماتا ہے، اس وقت اس کی نبوت نہیں، ازل سے ہے، اللہ کریم کے مقرب ہیں، اللہ کریم کے چنی ہوئی ہستیاں ہیں. اور جب اعلان نبوت سے پہلے کا جو وقت ہے، اسے علماء کرام ولایت نبوت کا وقت کہتے ہیں. جب اعلان نبوت ہوتا ہے، جب مخلوق کو حق سے آشنا کرنے کا وقت آتا ہے، کلام ذاتی مخلوق تک جب پہنچایا جاتا ہے، اس موقع کو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جانا جاتا ہے کہ وہ بعثت کا موقع ہے، وہ مبعوث ہونے کا موقع ہے، وہ مخلوق کو اللہ کی ذات سے آشنا کرنے کا موقع ہے، مقصد تخلیق کے حصول اور اس کے ذرائع وہاں پہنچانے کا موقع ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب بات بعثت کی آتی ہے تو پھر اس حصے کو یہ بشر سمجھ پائے گا جس کی دعوت قرآن کریم دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے اولاد آدم اللہ کی عبادت کرو، رب کی، یہاں رب لفظ استعمال ہوا، کیونکہ جب بات لفظ رب کی آئے گی تو اس میں کوئی پہلو ایسا بچتا نہیں ہے جو اللہ جل شانہ اس کی ضرورت کے تحت پوری نہیں فرما رہے۔ ضروریات اس نے دی، احساس ضرورت اس نے دی، اسباب اس نے دیے، اس کارگاہ حیات کو اسباب کے تحت پسند فرما، اس زندگی کے تسلسل کے لیے سبب کا اختیار کرنا اور توکل کرنا درست راستہ ہے، اور اسباب کو کلی جان لینا درست نہیں ہے۔ اور اللہ کریم کا احسان، اس کا کرم کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا کیا، ہمیں امام الانبیاء کی امت پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جسے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، آپ کی وہ ذات ہے جو ہمیں آشنا کرتی ہے پیدا کرنے والی ذات سے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس نے کیوں کر پیدا فرمایا، تمہاری پیدائش سے اسے کیا درکار ہے، یہ جو آزاد دنیا ہیں، یہ جو معاملات ہیں، اس زندگی کے بہر اور طور طریقے تم نے کیسے بسر کرنے ہیں، ایک ایک حصہ جو اللہ نے پسند فرمایا اپنی مخلوق کے لیے، ہمیں نصیب ہوا در اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام احباب گرامی، اللہ قادر مطلق ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کب پیدا فرمانا ہے، کس حیثیت میں پیدا فرمانا ہے، کس رنگ و نسل، کس زمانے میں پیدا فرمانا، کیا مبارک ہستیاں تھیں جنہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں نصیب ہوئی، اور کیا بدبختی تھی کہ اس حق کا بیان کرنا، سب سے بلند پہلو میں بیان کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت ایسے ثقیل حالات پائے، ایسے ثقل زدہ کان پائے، ایسی ثقل زدہ آنکھیں پائیں، ایسی ثقل زدہ قلوب پائے کہ یہ حق ان کے قلوب میں نہ اتر سکا۔ دنیا میں اللہ کریم نے ایک حصے کا اختیار دیا ہے مخلوق، جب تجاوز میں یہ مخلوق جاتی ہے تو بہت ساری غلط فہمیوں میں چلے جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات کی روانگی میرا عقل ہے، میرا زور بازو، اگر اس اختیار کو ناپنا ہے، اس اختیار کی حقیقت کو دیکھنا ہے، اپنی پیدائش پر اختیار ہے کسی کو، موت پر اختیار ہے کسی کو، شکل و صورت پر اختیار ہے کسی کو، رنگ و نسل پر اختیار ہے کسی کو، میاں جب ڈھونڈنے جاؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ میرا اختیار نہیں ہے، کل مختار اللہ کی ذات ہے۔ کیا اختیار ہے؟ چاہت کا، نیت کا، کیا چاہتے ہو، کس راہ کے مسافر ہونا چاہتے ہو؟ جب بات اس حصے کی آتی ہے تو پھر وہ پہلو جو نہاں خانے دل سے صدا بلند کر رہا ہے، اس پر راہ کا تعین ہوتا ہے کہ تجھے چاہیے کیا۔ ہمارے سجدوں سے اللہ رب العالمین نے اخروی حیات میں چیزیں تعمیر نہیں فرمائی، ہماری عبادات کو اللہ رب العالمین کی ضروریات پوری نہیں کر، ہمیں اس قابل کر رہی ہیں کہ ہمیں بندگی نصیب ہو۔ ہمیں اس قابل کر رہی ہیں کہ ہم مقصد حیات کے ان پہلوؤں سے آشنا ہوں کہ یہ سمجھ آئے کہ یہ دنیا فانی ہے، نہ گرہا ہے نہ رہے گا، رہے گا نام اللہ، یہ اس کا کرم اور احسان کہ یہ عبادات نصیب ہوں، ایمان نصیب ہو، تو یہ اس زندگی کے حصے اور وہ پہلو آشنا کرتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ابدل آباد ہے۔ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین کرام، اللہ کا وہ کرم اور احسان ہے جس سے ہر بندے مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ بحثیت امتی نصیب ہو جاتا ہے۔ نسبی رشتوں کی جب بات آتی ہے تو وہ نسلن آتے ہیں، خونی طور پر آتے ہیں۔ دین اسلام کے جب اصول و ضوابط دیکھیں گے تو نسلی حصے بھی تب مقدم ہوئے ہیں جب ایمانی پہلو نصیب ہوا ہے۔ اگر ایمانی پہلو نصیب نہیں ہوا تو وہی طوفان جو کفار کو لے کر ڈبو رہا تھا، اسی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو اسی طرح ڈبو دیا جب انہوں نے حق سے تجاوز اس نے کیا۔ اسی طرح ابو جہل ابو لہب کے واقعات ملتے ہیں۔ بات عظمت کی اگر خونی اور نسبی ہوتی تو رشتے تھے ان کے، خونی رشتے تھے، خونی رشتے بھی اصول جو فقہ کا ہے اس میں تب کسی بات پر یا کسی کام پر آ سکتے ہیں جب ایمانی رشتہ ہو۔ اے بندے مومن، اے حضرات، اے خواتین، اللہ کریم نے کتنا احسان فرمایا، مجھے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے کا شرف عطا فرمایا، آپ کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کا شرف عطا۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں یہ ادراک نہیں ہے ہمیں، ہم کمزور ہیں، بے عمل ہیں، یہ ادراک نہیں ہے۔ جس روز لاد میں اتریں گے تو سمجھ آئے گا کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے۔ تو اس آیا کریمہ میں جب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے مخلوق خدا، اے بنی نوع انسان، اے اولاد آدم، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، جو تیرے تسلسل کی ایک ایک ضرورت، نہ صرف احساس، ضرورت کی تکمیل کے ذرائع عطا فرما رہا ہے، اور یہ حیات مرہون منت ہے، اس کی رحمت کا تو یہ تسلسل قائم ہے۔ ایک لہجے کو رحمت باری تعالیٰ کا انتہا آ جائے، حیات رک نہ جائے، عدم ہو جائے، فنا ہو جائے، چیزیں ختم ہو جائیں، کچھ ہے رہے نہیں۔ اس موضوع پر ہمارے پروگرام ان کا انعقاد ماہ مبارک ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ ایک سوال، علماء بھی بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول میں اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، سیرت پاک کی محافل ہوتی ہیں، ہدیہ نعت پیش کیے جاتے ہیں، فقہی حصے بیان ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، دین سمجھا اور سیکھا جاتا ہے، گو کہ یہ حصہ کم ہو گیا ہے، محافل کا ہمارا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ حصے چلتے ہیں، دیکھنے میں ملتے ہیں۔ یکم سے لے کر بارہ تک کی محافل کا سما اور ہے، پھر بارہ سے لے کر اختتام مہینہ تک اور ہے، جب مہینہ گزر جائے پھر ماجرا کیا ہے، اور کیجیے۔ ہم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اظہار محبت کر رہے ہیں، اظہار محبت کن اصولوں پر ہوگا، کن پہلوؤں پر ہوگا، وہ کون ہستیاں ہوں گی جو نشان منزل ہوں گی، وہ پہلی امت کا وہ پہلا حصہ جسے اللہ رب العالمین نے درجہ صحابیت عطا فرمایا، اس راہ کے وہ نشان منزل ہیں، ان جیسی محبت کوئی اور قیامت تک کر نہیں سکے گا جس درجے کی محبت ان ہستیوں نے کی اپنے اللہ کے بیچ۔ جب اس ماہ مبارک میں اظہار محبت کیا جاتا ہے اور یہاں سے کیا مل رہا ہے؟ پیدائش سے لے کر جو موت تک کی ضروریات ہیں اس کا علم مل رہا ہے، میں تھا نہیں اس کا علم مل رہا ہے، جس نے پیدا کیا جس تک میری دسترس ہے نہیں اس سے آشنائی مل رہی ہے، یہ حیات ختم ہوگی، برزخ کیا ہے، ما بعد البرزخ کیا ہوگا، قیامت کیا ہے، ما بعد القیامت کیا ہوگا، کل صراط کیا ہے، جنت اور دوزخ کیا ہے، دوامی حیات کیا ہے، ایک ایک شے تو ڈھونڈو یہاں سے مل کیا رہا، اور اس اظہار محبت کو مقید کر دو ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، بھلے اسے ایک دن میں، غور تو فرماؤ، میرا سوال یہ ہے اس اظہار محبت میں یہ انصاف ہوگا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنی محبت کو، اپنے اظہار کو، اپنے کردار کو اس ترازو میں رکھیں، پھر اس شعر کو سوچیں، جو کچھ ہے کس کا، جسے ہم نچھاور کر رہے ہیں، جسے ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال کیا، تو پھر اس کی عطا ہے کہ یہ سمجھ دے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس موضوع کے تحت اس لیے پروگرام رکھا گیا ہے، یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے جو بندے مومن کو جب نصیب ہو تو سانسیں ٹوٹ جائیں، سانسوں کا بندھن ٹوٹ جائے، لیکن یہ محبت کسی جگہ مقید نہ کی جائے، اسے ماہ مبارک ربیع الاول تک نہیں، ایک مہینے تک نہیں، ایک سال تک نہیں، زندگی کی ایک ایک سانس میں، ایک ایک فرصت جو رب کائنات نے ہمیں دی ہے، وہ مزین و عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درکار ہے اس محبت کا، ہمیں اس محبت سے کیا، ہمیں اس محبت کے ساتھ کیا اظہار کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسے فرمائی، تہجد کی کیا اہمیت ارشاد فرمائی، الصلاۃ خیر النوم کیا ارشاد ہوا، دن بھر زندگی کیسے بسر ہوئی، ضروریات زندگی کی تکمیل کیسے فرمائی، حلال اور حرام کی تعمیر آپ نے کیا ارشاد فرمائی، صحیح اور غلط کا تعین آپ نے کیا فرمایا؟ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی اس اظہار محبت میں اس پہلو کو دیکھا جسے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا؟ غور کیجیے، میرا یہ سوال ہے، اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے میں حیات تمام ہو جائے گی، اس کے تسلسل میں رکاوٹ نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ فانی جہان ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک بادشاہی دی ہے، کسی کی بادشاہی ممالک پر ہے، کسی کی بادشاہی قبیلوں اور خاندان پر ہے، کسی کی بادشاہی اس کے عزیز و اقارب جو قریبی ہیں ان پر ہے، کسی کی گھر اور خاندان پر ہے، اور کسی کے پاس خاندان نہیں ہے، آخری جو بندہ جا کر بیٹھتا ہے اس کے پاس اس کی ذات ہے، اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا ہے، اسے آنکھیں دی ہیں جن سے وہ دیکھ رہا ہے، اسے زبان دی ہے جس سے وہ کلام کر رہا ہے، اسے کان دی ہیں جن سے وہ سماعت کر رہا ہے، اسے ہاتھ دیے ہیں جن سے وہ عمل کر رہا ہے، اسے پاؤں دیے ہیں جن سے وہ قدم اٹھا رہا ہے، ہر ایک کے پاس ایک بادشاہی ہے، قابل احترام احباب گرامی، سوال یہ ہے کہ تجھے اللہ نے کیا دیا، کس پہلو کو اختیار کرنے کا حکم کیا دیا، تو نے زندگی کس حصے میں بسر کی، ہر ایک نے چلا جانا ہے۔ آج ہم جس دنیا کی، جس قوت کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، اس میں جب ہم اس بات کو بھولتے ہیں عشق مصطفیٰ کے اس پیغام کو، اس تعلق کو، پھر اتنی دوری آتی ہے، اتنی دوری آتی ہے کہ آج ہمیں یہ دوری معاشرتی جو ہمارے حالات ہیں اس میں نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لفظ رقیب مزد سامعین کرام دشمن ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں رقابت جو ہے، عاشق کے دو معشوق ہوں تو ان کے درمیان جو رشتہ ہے اسے رقابت کہیں گے، رقیب کہیں گے۔ در مصطفیٰ کی رقابت بھی بڑی پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والوں کا وطیرہ یہ ہے کہ اپنے خشک حلق سے جان جان آفری کے سپرد کر دی, پانی کا گھونٹ بھائی کو دے کر گئے. آج کیا ہے, عشق مصطفیٰ پر ہمارے اندر تفریق ہے اور شدت ہے, کبھی غور کی ہم نے؟ اس لیے کہ وہ اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان میں کسی کی ذات نہیں ہے, ان میں ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک کی ہے. جب آپ اپنی پسند و ناپسند کو رکھیں گے, اپنے طور طریقوں کو ذات کے ساتھ منسلک کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں. اور رب کائنات فرما رہا ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے, اس کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. ہم زندگی کے تسلسل کو دیکھتے ہیں, ضروریات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے, کبھی دیکھو تو صحیح ہم تھے ہی نہیں, عدم سے اس نے پیدا کیا. ہونے کو چلانا یہ اور بات ہے, اور نہ ہونے کو ہونے میں لانا اور بات ہے. اس کی ذات تو قادر مطلق, کن فیکون, جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا, قادر مطلق ہے. معزز سامعین کرام, فرمایا صرف تمہیں نہیں, تم سے پہلوں کو پیدا کیا. اب ہمارے معاشروں میں نقش کیا ہے, رواجات, شادی ہو غمی ہو, معاشرتی معاملات ہوں, ناک کٹ جائے گی جی اگر جو رواج ہے اس پر عمل نہ کیا. کیوں, یہ ہمارے اجداد کے رواج ہے. کبھی غور کیا وہ رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہیں یا تجاوز پر؟ اگر تجاوز پر ہیں تو اسے اختیار کر رہے ہیں, تو پھر وہ جو عشق کا دعویٰ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر رواج مقدم ہے, کن کی پہلوں کی؟ اللہ نے فرمایا انہیں میں نے پیدا فرمایا. جیسے تمہیں پیدا فرمایا, تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا فرمایا. یہ تخلیقی تسلسل اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں ہمارے پہلوں کا کمال نہیں ہے. فرمایا لعلکم تتقون, لفظ متقی جو ہے عمومی جب بات اس پر ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ڈر. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت قاسم فیضات مولانا عامر محمد اکرم عوام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس حال یا اس کیفیت کی تفسیر فرماتے ہیں تو وہ اس بحث کو اس طرح اشارہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے مار, خوف ہوتا ہے کہ جان جائے گی سزا ہوگی. وہ فرماتے ہیں ایک معبود کے روٹھنے کا بھی جو کیفیت ہے اردو کا, اردو جو ہے یہ وسیع نہیں ہے تو اس کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ عربی کو کلی طور پر ترجمہ کر سکے. وہ فرماتے ہیں جو محبوب کے روٹھنے کی کیفیت ہے اردو, اسے بھی ڈر کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں متقی کا حال وہ کہ بندگی کی وہ کیفیت نصیب ہو کہ ہر قدم ہر لحظے یہ خیال رہے ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے روٹھ جائے. عبادت کا محاصل کلام ذاتی یہاں ارشاد فرما رہا ہے. معزز سامعین کرام, اس دنیا کے حصوں کو دیکھیں, اللہ رب العالمین اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, کہ اللہ رب العالمین نے, وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اسی زمین کو دیکھیں جس پر میں اور آپ بیٹھے ہم کلام ہیں, جس پر آج ہم اپنے حصے کے قدم پورے کر رہے ہیں, جس کی فضاؤں سے ہم اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں, اس کو دیکھیں, اس کی تخلیق کو دیکھیں. ایک انگلی سے کھودنا شروع کر دو, ناخن سے اسے تراشنا شروع کر دو, یہ خود ہی چلی جائے گی. اس پر سینکڑوں منزل کی عمارت تعمیر کر دو, یہ اسے اٹھا کر کھڑی ہو. اسی پر چلتے ہو, اسی سے رزق کھاتے ہو, یہی آغوش میں لے لیتی. اس کی سختی سے بھی اللہ نے ہمیں فائدے عطا فرمائے, اس کی نرمی سے بھی ہمیں اللہ نے فائدے عطا فرمائے. اس کے حجم میں کوئی فرق نہیں ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہم تک ہر ایک اس کے حصے کا رزق دے رہی ہے. وہی زمین ہے, اسی سے رزق پیدا ہو رہا ہے, حجم میں کمی نہیں آ رہی. مخلوق پیدا ہوتی ہے, وہ پلتی اور بڑھتی ہے، اپنا وقت پورا کرتی ہے، اسی زمین پر چلتی ہے. اب چلنے کا انداز کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اب غور کریں کوئی بندہ فوت ہو جائے کتنا وقت ملتا ہے اس کو، ذرا وقت لگ جائے تو کہتے ہیں کوئی برف خانہ تلاش کرو، طوفان اتنا پھیل جاتا ہے کہ اس کے قریب رہا نہیں جا سکتا، یہ اسے اپنے آغوش میں لے لیتی. اسی کی مٹی کی آمیزش، اسی پر چلی پھری، اسی سے رزق کھایا، اسی کی گود میں آ گئی. اگر یہ زمین سونے اور ہیرے اور جواہرات کی ہوتی تو یہ زندگی کا تسلسل نہ ہو سکتا. وہ فرماتے زمین کو دیکھو تو صحیح، اور اس فرمان سے پہلے شان ربوبیت ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ضرورت پوری فرما رہا ہے. ایک لحظے غور تو کرو، فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ غور کرو آسمان میں نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر پلٹ آئے گی، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. فرمایا پھر نظر دوڑاؤ، پھر پلٹ آئے گی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. ایسا چھت ہے جس میں ایک نظام حیات بھی ہے اور بغیر ستون کے کھڑا ہے. ایسی تعمیر ہے جسے صدیاں بیت گئی ہیں اور ان صدیوں کا شمار ہمارے پاس نہیں ہے. اربا خربا صدیاں بیت گئی ہیں، مرمت کی ضرورت نہیں. ایک مربوط نظام ہے، طلوع غروب کا وہ اپنی آغوش میں لیے چلا جا رہا ہے. تو جب ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے معزز سامعین کرام، تو یہ تو کلام ذاتی ہے، اس کے تفسیر اور معرف میں جاؤں تو وقت کم ہے، دن کم ہے. یہ جلسہ، یہ جلسے کا وقت اتنی سکت نہیں رکھتا کہ کلام ذاتی کی تفسیر بندہ کرتا چلا جائے، وقت کم ہے. لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، اس اختیار کو استعمال کرنا جو دیا ہوا اس کا ہے. قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے، جو میری طاقت ہے، جو میری حیثیت ہے، ایون جو میرا وجود ہے اس کا دیا ہوا ہے. آئیں اس بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے اپنی راہ کا جو تعین کیا ہوا ہے اس کی کمی بیشی دیکھیں، اس کا احسان کہ ہم مسلمان ہیں، کثیر تعداد ہماری وراثتاً مسلمان ہے، یہ اس کا احسان. اس جو اعلان ہے باقیت مسلمان شہادت کو دیکھنے جاؤ گے تو یہ معاشرتی زندگی آئے گی، یہ جس میں شب و روز ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو معاشرہ ہے جس میں لین دین ہے، جس میں پسند و ناپسند ہے، جس میں اپنے پرائے کو دیکھ کر ہم بات کرتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آئیں گی. عشق مصطفیٰ کا اقرار، اس کی شہادت درکار ہے، اگر تو اس کو مہینے میں قید نہیں کیا جا سکتا. ماہ و سال کی بات آ رہی ہے تو پھر ماہ و سال کی بات میں کیا زبانی ارشاد ہوگا، اعلان ہوگا، زبانی جو کلامی ہے یہی دعوی حق رہے گا، شہادت درکار ہوگی. تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقائد کی مضبوطی ضرورت ہے، صحیح عقیدہ، عقائد کی مضبوطی اور پختہ یقین بندے مومن کو عبادات پر لا کھڑا کرتا ہے. عبادات کی شرف قبولیت اس معاشرتی زندگی کے جو معاملات ہیں شہادت کے طور پر ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ کو منظور ہے. تقسیم اس نے کی ہے، عقل و خرد اور طاقت سے تقسیم ہوتی تو سادے کو کتب پانی کا گھونٹ نہ دیتا. وہ نیت جو یہاں نیا خان ہے دل میں، انا فی الجسد لا مبغات، یہ جہاں جو گوشت کا لوتڑا ہے، ضرورت ہے کہ یہاں سے وہ نیت نصیب ہو جو عملی طور پر ہمیں مجبور کر دے ہماری پسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ڈال دے. یہ عشق مصطفیٰ نصیب ہو جو جو زندگی ہے وہ تمام ہو جائے اور یہی لمحہ لمحہ اور سانس سانس شہادت دیتی جائے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض پیدا کیا. آپ غور فرما لیں اپنے گرد و پیش دے. آج ہم معاشرے میں محرک کی صورت میں ہمارا جو عمر کا حصہ ہے یہ لوگ چل رہے ہیں. ہم بھی بچپن میں ایسے دیکھتے تھے اپنے بڑوں کو, کہاں ہیں ہمارے چھوٹے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, کل وہ یہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے جہاں ہمارے بڑے چلے گئے. اگر اتنی عمر ہوتی تو ایک تسلسل ہے باب کرامی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ انہوں نے اس موضوع کو سال کے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے آج اس کا یہاں انعقاد کے اس موضوع کو یہاں رکھا. رمضان المبارک کی آمد ہے. رات جو بیان تھا استقبال رمضان کے حوالے سے تھا. عبادات میں سب سے بڑا حکم فرائض کا ہے. رمضان المبارک وہ ہے جس میں انعامات لٹائے جاتے ہیں, ویسے اس کی ذات رحیم ہے کریم ہے. رمضان المبارک میں انعامات لوٹائے جاتے ہیں. کبھی غور کیا جو ساری زندگی ہم غلطی کو شیطان کا نام لے کر جواز کرتے رہتے ہیں, درست ہے خائن ہے بدبخت ہے, اپنی پوری کوشش میں ہے کہ خود تو دوزخ میں جانا ہے, جتنا سنگ کر لوں اس کو ذات بناؤں, ساری باتیں درست. رمضان المبارک میں جو ہم خرابیاں کرتے ہیں اس کا دوش کیسے دو؟ غور کیجیے گا. سارا سال کی بے عملی اس مہینے میں جو بے عملی ہے وہ ہے جو سارا سال ہم بے عملی کرتے ہیں. عشق مصطفیٰ کی دوری ہے, کیفیات قلبی کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. لوگوں کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتے ہیں, اللہ کی وعدنیت کا اقرار کرتے ہوئے, اس کی ماہیت کا اظہار کرتے ہوئے, اس کی اقربیت کا تلاوت کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ میرا رب بھی تو ہے, وہ بھی تو شاید ہے, اس کے حضور بھی تو جانا ہے. تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم تمام کو اس موضوع پر جمع فرمایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے. یہ گزارش کروں گا کہ عشق مصطفیٰ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ذاتی کردار ادا کرنے پر پابند کر رہی ہے. جب ایک ایک ذات کردار ادا کیا جاتا ہے تو پھر معاشرتی رویے بنتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں او میاں کیوں سود کھاتے ہو؟ سارے سود کھا رہے ہیں, سارے خودکشی کریں تو ساتھ زہر تو کوئی نہیں کھاتا. ادھر سمجھ آتی ہے کہ سارے سود کھا رہے ہیں تو میں بھی سود کھا رہا ہوں. او میاں کیوں رستے میں رکاوٹ کر رہے ہو؟ سارے تو رکاوٹ کر رہے ہیں, میں نے ایک رکاوٹ کر لی تو کیا ہے؟ یہ وہ سوچے ہیں جو معاشرے کو خرابی کی طرف لے جاتے. جب انسان اکٹھے ہوں گے ان کے مزاج اپنے ہیں, حیثیتیں اپنی ہیں, سوچیں اپنی ہیں, قوت اپنی ہے, تفریق آئے گی, سوچ کا فرق آئے گا. ضروری نہیں ہر بات پر ہر ایک کی ایک رائے ہو, لیکن کوئی جگہ تو ہو جو اس کو ایک جگہ جمع کرے. جب اس نقطۂ اتفاق کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو کلام ذاتی ہے, اس تک رسائی کیسے ہے؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے باہر آؤ گے تو تفریق در تفریق ہوتی چلی جائے. اللہ کا احسان, اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا فرما. میں مانتا ہوں کہ اس میں سوچ ہوگی, میں مانتا ہوں اس میں سیاسی تفریق ہوگی, میں مانتا ہوں اس میں سیاسی جماعتیں ہوں گی. اسی طرح اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا, میں مانتا ہوں فقہ ائمہ کے پیروکار ہوں گے, میں مانتا ہوں کہ فروغ کی بات ہوگی. اس رائے کو اس درجے کا اختلاف لے جانا کہ نہ اسلام کا خیال رکھنا اور نہ قومی طور پر اپنے ملک کا خیال رکھنا, کیا یہ درست ہے؟ چھوڑے کسی جھگڑے کو, اسلام کو اپنا جانے. اللہ میرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں, اسلام کس کا ہے؟ اس وطن عزیز کو دیکھتے ہو, لفظ پاکستان کا ترجمہ کرو تو مفہوم مسجد میں جا کر بنتا ہے. لفظ مسجد کا مفہوم جا کر بنتا ہے کہ پاک زمین. اس کی تقسیم کو تو دیکھو, اپنی سیاسی تقسیم کو تو دیکھو، اپنی قومی تقسیم کو تو دیکھو، افراد کی انفرادی سوچ تک تو آؤ، جس کے ہاتھ میں کسی ایک جگہ کا کوئی ڈھکن آ جائے وہ اٹھا لیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کبھی جانا اپنا اسلام کو مولانا کا جانیں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ پیدا ہوا ہے میاں بلاؤ، اسے اذان دلواتے ہیں. اسلام کو مولانا کا جانو گے تو عزیز فوت ہو گئے ہیں، جی بلاؤ جنازہ پڑھاتے ہیں. اسی طرح ملک کو اپنا نہیں جانو گے تو یہی تفریق ہوگی جو آج ہمارے درمیان ہے. جب بات کرو گے باحثیت بندے مومن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ میرے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں، تو پھر بات آئے گی اسلام بھی میرا ہے. کیونکہ اسلام یا ایھا الناس کو مخاطب فرما رہا ہے، عمل پر بات آتی ہے، پھر عمل الصالحات پر بات آتی. اسی طرح جب اپنے اس ملک کو دیکھو گے، پہلے یہ ملک میرا ہے، اس کا ایک ایک حصہ میرا ہے، اس کے بعد پھر بات آئے گی کہ ہماری بات میں جو اختلاف ہے وہ کیا. اختلافات تعمیری جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کو بہتر کرتے ہیں، اختلافات جب تقریبی ہو جائیں تو وہ معاشرے میں مزید نفرتیں پیدا کرتے ہیں. 22 کروڑ آبادی کہی جاتی ہے اس وطن عزیز کی، 24 کروڑ کہی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ 24 کروڑ آبادی اس وطن عزیز کو پہاڑوں کے پاکستان کہیں گے، دریاؤں کو پاکستان کہیں گے، قابل کاشت زمین کو پاکستان کہو گے، بنجر کو کہو گے، سمندر کے کناروں کو کہو گے، کسے کہو گے؟ ان کے باسیوں کے ساتھ، یہ جو باسی میں اور آپ ہیں ان کے ساتھ یہ پاکستان لفظ مکمل ہوتا ہے. ہر ایک 24 کروڑویں اکائی ہے. ہم اچھائی کس لیے نہیں کرتے؟ مجھے کون اس کا بدلہ دے گا؟ ہم اپنے ملک و قوم کی تعمیر کے لیے کام کیوں نہیں کرتے کہ کون سا جی میں نے ایم این اے بن جانا ہے، کون سی مجھے صدارت مل جانی ہے، کون سی میری ذمہ داری ہے؟ اسی طرح جب ہم آتے ہیں دین کی طرف تو جی مولانا ہے، دین بیان کرنا ان کا کام ہے. ہر عمل ہر ایک نے اپنے حصے کا لے کر اپنی لاد میں اترنا ہے. جب بحثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کے حکم کو مانو گے تو اچھائی اس لیے نہیں کرو گے کہ مجھے عہدہ ملے، اچھائی اس لیے کرو گے کہ میرا اللہ راضی ہو. کبھی دیکھو رستے سے ایک پتھر کا اٹھانا اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہے، اللہ کی مخلوق کی بہتری کا عمل کرنا تو بات کی بات ہے، اس کا سوچنا اللہ کے نزدیک کیا ہے. رمضان المبارک ہے، رمضان آتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے. جس مزاج کے ساتھ، جس روش کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں، عید آتی ہے اس روش میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیا سبب ہے؟ خلوص دل سے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقصود نہیں ہوگا، رواجات مقصود ہوں گے. میں خود جہاں بیٹھا ہوں معزز خواتین و حضرات، سارا دن میرے سامنے عجیب تجربات آتے ہیں. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں بحثیت شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ، اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس نسبت سے بھی دنیا بھر میں اتنی اللہ اللہ ہوتی ہے کہ اس وقت کی تبدیلی کے ساتھ تسلسل اللہ اللہ کا نہیں ٹوٹتا. اگر اب یہاں ہلکا ذکر کر رہا ہے تو یہاں سے سورج ڈھلا تو اسے اگلا ہلکا ذکر شروع ہو جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کریم مشائخ اعظم کی محنتیں قبول فرمائے. اس نسبت کے ذکر کا جو تسلسل ہے، یہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت میں ایسا نہیں آتا کہ یہ تسلسل ٹوٹے. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان. لیکن جہاں میں بیٹھا ہوں آپ یقین مانے سارا دن مخلوق ہے. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جنات سے چھٹکارا. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جادو کا توڑ. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ رزق کی فراوانی. کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بیماری سے شفا. کوئی خال آتا ہے جو یہ کہے کیفیات قلبی جانتے ہو میاں؟ کوئی خال آتا ہے جو یہ کہے کہ میں اپنا قلب لے آیا ہوں؟ کیا اس تسلسل سے جوڑا جا سکتا ہے جو تسلسل قلب اثر محمد الرسول اللہ سے آ رہا ہے؟ اس کی شان ربوبیت ہے میاں، وہ انہیں بھی دے رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، اس نے انہیں بھی دیا جو اس کے مقابل خدائی کے دعوے کر رہے ہیں۔ اے بندے مومن، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے شک ہے کہ تیرا رزق رک جائے گا؟ تو افضل الخلق ہے، تجھے جن بھگا رہے ہیں، تجھے اس نے نیابت دی ہے، تجھے اس نے کلام ذاتی سے نوازا ہے، تجھ میں اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے جن کی جرت ہے کہ تجھے بھگائے۔ او میاں، دیکھنا ہے اپنی کمزوری کو، دیکھو اپنی خطا کو، دیکھو کہاں کہاں غلطی کر رہے ہو اسے دیکھو۔ اور جب یہاں لوگ آتے ہیں دنیا مانگنے آتے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جو حقیقت سے منسلک کرنے کی تھی، یہ وہ جگہ ہیں کہ اس قلب میں جو وجود کا حاکم ہے اس کے اندر یہ درد پیدا کر رہے ہیں کہ بندہ زندہ تو یہاں ہے لیکن دیکھ آخرت کو رہا ہو، زندگی یہاں بسر ہو رہی ہو لیکن اسے نظر روز محشر کا حساب کتاب آ رہا ہو، بولے یہاں تحریر وہاں کی نظر آئے، عمل یہاں کرے اللہ کی جواب دہی وہاں کی نظر آئے۔ یہ تو وہ جگہ تھی، یہ تو وہ عظمتیں تھیں کہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، اسے سمجھ آئے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا احسان ہے۔ ارے جاتے ہو تو یہاں سے دنیا مانگنے جاتے، اور دنیا وہ جو اس نے تقسیم کر دی ہر ایک کو دے رہا ہے، تو کیا سبب بنتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے علاج تھے، ہم نے یہاں سے بھی لالچ منسوخ کر۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں سے بھی ابھی یہ ہو گیا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو آیا ہے میری ضروریات پوری کر لے، اللہ تجھے بہت دے گا۔ تو جیسا معاشرہ ہوگا اسی معاشرے کی روش ہر کونے میں آئے گی، اس کے اثرات ہر طرف آئیں گے، اور جو گراوٹ ہے معاشرتی، جو تجاوز ہے اسلام کا، جو ہمارے قدم باہر چلے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے معاشروں میں ہیں۔ مسلمان ملک ہے، مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان بازار ہیں، لینے والے گاہک کے طور پر بھی مسلمان جا رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں وہ بھی مسلمان بیٹھے، جو مظلوم ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو ظالم ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو عدم تحفظ میں وہ بھی مسلمان ہیں، یہ جو ہمارے بھائی تحفظ دے رہے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں۔ کسی کو ایک ٹکے کا اعتبار ہے کسی دوسرے غور تو کرو۔ مسجد میں جاتے ہوئے غور کریں کہ ہماری اپنی ضرورت کی چیزوں کو کس طرح سنبھال رہے ہو، باقی بازار تو بازار رہے، جو لینے جا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اسے ٹھگ لوں، جو بیچنا جا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری ڈکیتی ہو جائے، کیا ہے میاں؟ چہرے، نام، دعوے روز معاشر کام نہیں، وہاں جو تول ہوگا وہ نیتوں پر ہوگا۔ آج موقع ہے، جب ان باتوں کو ڈھونڈو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ سلاسل تصوف کتنے ضرورت ہے، کتنی اہم ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیفیات کا تسلسل ہے اس سے منسلک ہوا جائے، کتنا اہم ہے۔ چھوڑ دے مجھے، میری بات میری ذات کو نہ دیکھیں، اس حصے کو دیکھیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے، اس جگہ کو دیکھیں جو ہر ایک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس مالک کو دیکھیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا کرم اور احسان۔ آنے والے رمضان کی یہ تیاری کریں کہ جو کمی پیشیاں ہیں، رمضان المبارک جائے تو ہماری کمزوریاں بھی جا چکی ہوں، ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں کہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ بہتری اس لیے نہ کریں کہ مجھے کوئی شہرہ باندھے گا، بہتری اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو، اور جب اللہ کی رضا کی بہتری کو چلو گے ہمارے معاشروں میں بھی امن آئے۔ دیکھو لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے تھے جب اسلام کو روکا جا رہا، اس وقت بھی اللہ کی مخلوق پیدا ہوئی جب معلوم دنیا کے تین حصوں پر اسلام نافذ تھا، اس وقت بھی مخلوق پیدا ہوئی جب یہ نافذ نظام جو ہے اس میں کمزوری آ رہی تھی اور خلافت کمزوری کو جا رہی تھی، آج بھی ہم پیدا ہوئے جہاں خلافت کا نام لینا کم جو ہے وہ اپنے لیے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دینا ہے کہ جانے مجھے کوئی کیا کہہ دے. اس کمزور پہلو پر لے گئے کہ اسلام کا پورا نام لینا جو ہے اس سے خوف لیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کسی زمانے کی کسی حالات میں کوئی پیدا ہوا, جب سے پیدا ہوا جب تک اس کی فرصت ہے, جتنی طاقت مالک نے اس کو دی ہے اس کا سوال اس سے اتنے کا ہوگا. آج اگر میں پیدا ہوں اور دنیا میں اسلام کا نفاذ نہیں ہے تو مجھ سے میرے کردار کا سوال تو ہوگا کہ جو تیرا حصہ معاشرے میں تھا تو نے کیسے بسر کیا. مجھ سے نتائج پر بات نہیں ہوگی, اس لیے کہ نتائج اللہ کے دست قدرت میں ہیں, میرے اور آپ کے اختیار میں معزز سامعین کرام نہیں ہے. آئیں, اللہ کا کلام موجود ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کلام ایک ایک ارشاد موجود ہے. دین اسلام کو اپنا جانے, اللہ کریم علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائیے, استاد ہیں, دین سیکھیں, عملی زندگی میں اختیار کریں. صوفیاء کے پاس آتے ہیں تو یہ جو کیفیات قلبی ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے عام ہے. نبوت وابی ہے, یاد رکھیے گا, نبوت وابی ہے, اختیاری کسی کی نہیں, قصبی نہیں ہے. ولایت قصبی ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایمان لائے کوئی بشر, مطلق بشر ایمان لائے. وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے انہیں اختیار کرے, اس رستے کا مسافر ہو, ولایت کی کسی بھی منزل تک پہنچ سکتا ہے, پہنچتا ہے یا نہیں اس کا اللہ کا کیا تعلق ہے, وہ کیا چاہتا ہے, کس درد سے چاہتا ہے, کتنی اس پر اللہ کی عطا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, درجہ ولایت ایک درجہ جو ہے ہر بندے مومن کو حاصل ہے, اور یہ کلام ذاتی ارشاد فرما رہا ہے. تو یہ قصبی ہے, میدان حاضر ہے, حیات ہے کوئی اس رستے کا مسافر, اور یاد رکھیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے دنیا کے کسی کونے میں طلب صادق لیے کوئی قلب دھڑک گیا, اللہ رب العالمین ہر ضرورت پوری فرمانے والے ہیں, اس کی صدا پر اسے وہاں سے نصیب ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے وہ لوگ جو دنیا سے برزخ میں چلے گئے ہیں کیفیات قلبی کی منازل حاصل کرتے, وہ بھی دیکھا ہے. عالم خلق کا ہے, عالم برزخ کا ہے, یہ شاید وہ بحث ہے جو اس شعبے کا نہ ہو سمجھ نہ سکے, لیکن یہ دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ لوگ دور افتادہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہنچنا نہیں ہے. جو اسے کیفیات قلبی کا سبق نصیب ہونا ہے, دینے والے چل کر اس کے گھر تک گئے ہیں کہ میاں یہ سبق لے لو. کسی کا احسان نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا اور اس کی مخلوق کے ماں بہن ایک اپنا رشتہ ہے. دعا وہ ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ کریم ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا. ہماری کمی بیشی معاف کرتے ہوئے جو وقت بچتا ہے زندگی کا, اللہ یہ ہمیں صحیح اور صالح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشروں میں ہر طرف خرابی اور خرافات کی بات آتی ہے. عزیزان من, 24 کروڑ لوگ ہیں تو 24 کروڑ خرابیاں ہی نہیں, کہیں کو اچھائی کرتا ہے تو اس اچھائی کو بولا نہیں جاتا. آئیں اس بولنے سے, اس نہ بولنے سے, اس بحث سے نکل کر اپنے حصے کا کردار باشیت مسلمان ادا کریں. یہ جو فقہی ہمارے معاملات تھے جو فرو سے غلط اور صحیح اور دستوں کے ربان تک لے آئے ہیں, اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آئیں اپنے ملک کی تعمیر کے لیے, روز بحث ہوتی ہے فلاں بھی خراب ہے فلاں شہر بھی خراب ہے, کوئی نہیں بتاتا تعمیر کیا ہے یا درست کیا. آئیں اپنے حصے کا کردار اس کی تعمیر میں ادا کریں. اور یہ جو شعبہ تصوف کا ہے, اس کے آخر میں آ کر سلسلہ عالیہ کا طریقہ ذکر عرض کر کے پھر اپنی بات کو اختتام کروں گا. سلسلہ نقشبندی اویسیہ جس کے شیخ قلدم فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پچھلے دسمبر میں جن کا وصال ہوا اس کی تعمیر میں اللہ نے آپ کی ذات سے بڑا کام لیا. آپ کے تعارف میں جب میں یہاں آیا میں تو 10 منٹ پہلے پہنچ گیا جو ٹائم مجھے انہوں نے دیا, تو میں نے کہا کہیں انتظار کرنے کی بجائے وہیں سامعین کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں. تو جو تعارف عزیز پڑھ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے جتنا دین کا آپ نے کام کیا اور جتنے شعبوں میں آپ نے کام کیا اگر میں وہ سارے شعبے اور وہ سارے پہلو بولوں تو شاید لوگ کہیں کہ یہ شخصیت پرست ہے. ہم آجیت شخصیت اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. سلسلہ عالیہ کا نظام ہو پوری دنیا پر, اس کے ساتھ پاکستان کے کونے کونے تک اس کا نظام ہو, تنظیم الاخوان کا ہو, تنظیم الاخوات کا ہو, الفلاح ہو, المرشد ہو, سکارا سسٹم آف ایجوکیشن ہو, یا وہ کورسز ہوں جو نصاب ہیں, نصاب بالغ ہیں, کوئی پہلو لے لیں سارے وہ پہلو ہیں جن کی رہنمائی حضرت نے فرمائی. اللہ کا شکر ہے کہ زندگی کے 24 سال آپ کی خدمت میں صرف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے. ایک ایک شے کی تعمیر میں وجودی طور تک نیت سے لے کر عمل تک اللہ نے آپ کے حکم کی تعمیر میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. اس سلسلہ عالیہ کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس لیے نہیں کہ میں لوگ میرے ساتھ بہت, اور یقین مانے مجھ سے کسی نے سوال کیا آپ کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں, اللہ شاہد ہے ممبر پر بیٹھا بات کر رہا ہوں میں احاطہ نہیں کر پایا کہ میں اسے عددی حصہ بتاؤں کہ پوری دنیا کے کتنے لوگ منسلک ہیں, میں نہیں کر سکتا. میں وہ بندہ ہوں جس سے ہر کوئی اب ڈائریکٹ رابطے میں نہیں کر سکتا, لیکن بات یہ نہیں ہے, اس انتظامیہ کی بات ہے کہ اس مخلوق کو بٹھانا کیسے ہے, سکھلانا کیسے ہے, یا اس مخلوق نے آنا کیسے ہے یا جانا کیسے, انتظامی امور کا مجھے کوئی بار نہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج اس عمر تک میری زندگی ساری انتظامیہ میں گزری ہے, مجھے ایک انگلی پر پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا کس نے انتظام میں کمی کی یا کس طرح کرنا ہے, کوئی نقص. ایک بہت بڑا بار ہے, یہ وہ ذمہ داری ہے جو مجھے روز معاشر نظر آتی ہے کہ اس کا حساب دینا. ایک ایک کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اس کی تربیت میں جو کمی کوتاہی میری ہوگی مجھے جواب دینا. تو انتہائی نازک ہے, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین احباب کو ہمارے تمام نظام کو یہ توفیق دی ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد اس کی تعمیر میں کمی نہیں, اس کی تعمیر کی جو بلندی تھی اس میں بھی کمی نہیں آئی, اسی روش سے چل رہی ہے الحمدللہ. تو سلسلہ عالیہ کو اگر میں کہوں کہ اس کی برکت کا سبب, اگر میں کہوں اس اکٹھ کا سبب, اگر میں کہوں میرا اور متعلقین کا رشتہ کیا ہے, ایک نام ہے اللہ. تو جو ذکر اللہ ہے یہ وہ لفظ ہے جو بندے کو اس قابل کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو بہر رواں ہے اس سے منسلک ہوتا ہے, اللہ جل شانہ سے وہ تعلق بندگی کا نصیب ہوتا ہے کہ جو رشتہ جو پہلو کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے اس میں زندگی بسر ہوتی ہے. تو سلسلہ عالیہ کا طریقہ ذکر عرض کر دوں, اسے ذکر خفی کہتے ہیں. ذکر میں پہلا حصہ آتا ہے لطائف کا, لطائف میں پہلا سبق آتا ہے لطیفہ قلب کا, وہ مقام جو وجود کا بادشاہ ہے اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے, سانس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اس طریقے کو پوری توجہ اپنے قلب پر رکھتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنی کم مائگی کا احساس اور اس کی رحمت کا ادراک کرتے ہوئے خیال کرتے ہیں کہ جب سانس اندر آئے لفظ اللہ سے مزین ہو، کلام سے نہیں خیال سے، سانس باہر آئے تو لفظ ہو باہر آئے اور دل پر ضرب کرے، یہ اس کا طریقہ میری طرف دیکھ رہی ہے. اللہ ہو کی تسبیح ہے. اب یہاں ایک ٹھوکر کھائی جاتی ہے، اس طریقہ ذکر کو تم نے کہاں سے پڑھا؟ اس پر بڑی بحث ہے. قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تفسیر میں بھی اس کی رہنمائی ملتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے، اور ایک اجماع ہے اور ایک تسلسل ہے جو آج سے لے کر خیر القرون تک لے جاتا ہے. اس ساری گفتگو کے لیے پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. لیکن عام فہم ایک بات عرض کر دوں، اس طریقے کو ذریعے کے طور پر سمجھیں. ذکر لفظ اللہ کی سوچ ہے، طریقہ ذریعہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح لکڑ کی ہے یا پتھر کی؟ نہیں. کیوں؟ وہ ذریعہ ہے، وہ مینز کے طور پر ہے. اور میں پوری وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نام کی تسبیح اختیار کریں خوبصورت وقت، صبح دوسرا شام. اب صبح جب کہتا ہوں اس میں صبح تھوڑی رات اس لیے کر دیتا ہوں کہ اصل فجر سے پہلے ہے، تہجد کہوں گا تو بہت وقت جو ہے وہ اس میں محسوس نہ ہو. دوسرا وقت جو ہے مغرب کی ادائیگی کے بعد ہے. یہ دو اوقات قرآن و حدیث میں باقی اوقات سے اللہ کی یاد کے لیے زیادہ مقدم ہے. کسی وقت بھی کر لیں، اور جو ہمارے احباب نئے تشریف تھے ان سے عرض کروں بھلے پانچ منٹ کوئی دن خالی نہ جائے، اللہ کی تسبیح کر لیں. تسبیحات کا تسلسل نہیں آتا، ربط نہیں آتی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کر کے پانچ منٹ کی یہ تسبیح کر لیں. اللہ شاہد ہے، جب میں بیرون ممالک سفر پر ہوتا ہوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ غیر مسلم کئی بار آتے ہیں کہ کوئی میڈیٹیشن کر دو. یقین مانے میں انہیں اس نام کی تسبیح بتاتا ہوں، غیر مسلم مجھے کہتا ہے کہ اس تسبیح سے مجھے بہتری کی طرف آنا شروع ہو. ایمان نور ایمان نہیں ہے، اور جسے اللہ نے نور ایمان سے نوازا ہے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ جہاں ہے وہاں سے مزید بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا، اور مجھ سے یا کسی اور سے بہتری کی راہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کے تحت ڈھلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس ڈھلنے میں اخلاص اور اخلاص میں ترقی ملتی جائے گی. یہ وہ حال ہے جسے آپ خود جان لیں گے. اللہ کریم اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری جو مائیں بہنیں اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں یا جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں، دوستوں نے مجھے کہا ہے تو انفرادی طور پر پھر ممکن نہیں ہوتا، تو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ جو میں پڑھتا جاؤں وہ پڑھ کے آئیے گا، اور نسبت کے بعد پھر دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، قبول کی. آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام على حبیبہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعاله وصحبه وبارك وسلم. ربنا إننا آمنا ربنا واغفر لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہم کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم تمام کا یہ جمع ہونا قبول فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, ہم گناہگار ہیں, ہماری غلطیاں معاف. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما, ان کی غلطیاں معاف فرما دے, انہیں بخش دے, بارے لا انہیں بلند درجے عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, ہماری اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم نے اپنے اجداد سے وقدار لی ہیں, اپنی اولاد کو نہیں دے پا رہے, توفیق عطا فرما ہم ان کے لیے اچھائی چھوڑ کر جائیں. یا اللہ یہ دنیا مشکل ہے, اسے سہل فرما, ہم بیمار ہیں جو شفا عطا فرما دے. ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما دے, جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, سمت پر رحم فرما, ہمارے ملک پر وارلا رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں انصاف عطا فرما دے. یا اللہ عامۃ الناس سے ہمارے مقتدر حلقوں تک ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ مجھے ہم کو ایک ایک کو مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دار دنیا سے روانگی وقت ندا آسان فرمانا, وارلا قبر کے اندھیروں میں اپنا کرم اور احسان فرمانا. یا اللہ روز محشر میں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر. اللهم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.